أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 150 سے لے کر 152 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی اربابی. سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین، انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir. سامعین، ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلام پلس، اور نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہوگا۔ سمن یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکر ناگ جنگلی علاقے میں سیکورٹی دستوں اور عسکری پسندوں کے درمیان سنیچر کو چوتھے دن بھی تصادم جاری رہا۔ پاکستان میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار محکمہ انسداد بدعنوانی کے اہلکاروں نے ایک دن کا راہداری ریمانڈ حاصل کر لیا، اور امریکی نمائندے کا بیان اور ایران کے خلاف الزامات گمراہ کن ہیں۔ اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل کے سربراہوں کے نام ایران کے مستقل نمائندے کا مکتوب۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں سیکورٹی دستوں اور عسکری پسندوں کے درمیان تصادم کا سلسلہ سنیچر کو چوتھے دن بھی جاری رہا۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ضلع اننت ناگ کے کوکر ناگ جنگلی علاقے میں سنیچر کو چوتھے دن بھی سیکورٹی دستوں اور عسکری پسندوں کے درمیان دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ فوج نے عسکری پسندوں کے خلاف مارٹر گنوں اور راکٹ لانچروں کا بھی استعمال کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سیکورٹی فورس نے وسیع علاقے کو اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے اور گڈول کے پہاڑ علاقوں کے ساکنین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ضلع اننت ناگ کے کوکر جنگلی علاقے میں بدھ کی شام شروع ہونے والے تصادم میں چار سیکورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں، جن میں ایک ڈی ایس پی، ایک کرنل اور ایک میجر شامل ہے۔ سری نگر سے موصولہ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ضلع بارہ مولہ کے اوڑی نامی علاقے میں بھی سیکورٹی دستوں کے ایک سرچ آپریشن کے دوران عسکری پسندوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ کشمیری پولیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس تصادم میں دو عسکری پسند مارے گئے ہیں۔ آخری اطلاع ملنے تک اوڑی میں بھی سیکورٹی اہلکاروں اور عسکری پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ پاکستان میں محکمہ انسداد بدعنوانی کے اہلکاروں نے سینئر سیاستداں پرویز الہی کو رہائی کے فوراً بعد دوبارہ گرفتار کر لیا۔ پاکستان کے محکمہ انسداد بدعنوانی نے بتایا ہے کہ پرویز الہی کو اڈیالہ جیل سے رہا ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار کر کے ریمانڈ کے لیے ایک مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کے اہلکاروں نے اڈیالہ جیل سے ہی اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ محکمہ انسداد بدعنوانی کے حکام نے تحریک انصاف کے صدر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا ایک روزہ راہداری ریمانڈ حاصل کر لیا۔ محکمہ انسداد بدعنوانی کے حکام نے بتایا ہے کہ صوبہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو آج شام تک اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر لاہور منتقل کر دیا جائے گا۔ انسداد بدعنوانی کے حکام کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کے خلاف بدعنوانی کے چار مقدمات ہیں۔ پاکستان کی سیکورٹی فورس نے داعش کے تین دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ شمال مغربی پاکستان کے خیبر پختونخوا میں انسداد دہشت گردی کے ادارے نے بتایا ہے کہ داعش کی یہ تینوں دہشت گرد صوبے میں سیکورٹی فورس کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے ادارے کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد پشاور میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ اس سے قبل پاکستان میں انسداد دہشت گردی پولیس نے گزشتہ جمعرات کو بتایا تھا کہ دہشت گرد تنظیم داعش کا بدنام زمانہ سرغنہ غلام الدین شاہ وانی معروف بلیاس شعیب بلوچستان کے مستونگ میں ہونے والی ایک جھڑپ میں ہلاک ہو گیا ہے۔ ایران کے نائب صدر دہقان فیروز آبادی نے گزشتہ دو عشروں کے دوران ایران کے جدید ایکو سسٹم کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عرصے کے دوران ایران میں نالج بیسڈ کمپنیوں کی مدد سے 400,000 معیاری روزگار پیدا کیے گئے ہیں۔ نالج بیسڈ امور میں ایران کے نائب صدر دہقان فیروز آبادی نے کیوبا میں گروپ 77 کے اجلاس میں کہا کہ گزشتہ 2 عشروں کے دوران نالج بیسڈ کمپنیوں کی ترقی و توسیع سے جدید ایکو سسٹم قائم کر کے ترقی کا عمل نہایت شاندار طریقے سے آگے بڑھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں نالج بیسڈ کمپنیوں نے 4 لاکھ معیاری روزگار پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے ڈیجیٹل معیشت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل معیشت میں جدید طریقے سے ترقی اور روزگار پیدا کرنے کی توانائی پائی جاتی ہے۔ دہقانی فیروز آبادی نے کہا کہ 2021 میں ڈیجیٹل معیشت نے دنیا کی تقریباً 17% اندرونی ناخالص پیداوار کو خود سے مخصوص کر رکھا ہے۔ واضح ہے کہ 77 ترقی پذیر ملکوں پر مشتمل گروپ 77 سن 1964 میں تشکیل پایا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل مندوب نے یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کے بارے میں امریکہ کی بے بنیاد دعووں اور اس مسئلے کو سلامتی کونسل کے قرارداد 22-31 سے جوڑنے کی اس کی کوششوں کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے چیئرمین اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ یوکرین جنگ کے تعلق سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی مندوب نے بے بنیاد دعوے کیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر سفارتکار نے وضاحت کی ہے کہ یوکرین کی جنگ میں ڈرون طیاروں کے استعمال اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 میں رابطہ ظاہر کرنے اور ایران پر قرارداد کی خلاف ورزی کا الزام لگانے کی امریکہ کی بدنیتی پر مبنی کوشش گمراہ کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام اپنے متعدد مراسلوں میں من جملہ 17 اگست 2023 کے مکتوب میں امریکہ کے ان بے بنیاد اور کھوکھلے دعووں کو مسترد کر چکا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ سبھی الزامات من گڑھت اور غلط ہیں اور انہیں مسترد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے تیار کردہ وہ مبینہ شواہد بھی جو امریکی مکتوب کے ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں مکمل طور پر جعلی اور غلط ہیں اور ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ امریکہ نہ صرف یہ کہ دانستہ طور پر عالمی برادری کو گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ اس نے خود قرارداد 22-31 کی مسلسل خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے لکھا ہے کہ ہم اسی کے ساتھ سلامتی کونسل کے بعض اراکین کی جانب سے لگائے جانے والے اسی قسم کے الزامات کو بھی سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہیں۔ ایروانی نے لکھا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق اپنے فرائض پر ہمیشہ عمل کیا اور یوکرین میں جاری جنگ کے بارے میں اس کا موقف مستقل اور شفاف ہے۔ اسی کے ساتھ ترجمان وزارت خارجہ نے بھی امریکہ اور چند یورپی ملکوں کے غیر قانونی اور سفارتی آداب کے منافی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہتر ہوگا کہ یورپی سیاستداں جلد سے جلد اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ غیر تعمیری طرز عمل خود ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور چند یورپی ملکوں نے جمعے کو ایک مداخلت پسندانہ بیان جاری کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کی بعض عہدیداروں اور میڈیا ہاؤسز کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ان کے ان اقدامات اور مداخلت پسندانہ نمائشی مذاقہ خیز اور مکارانہ بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو حکومتیں اپنے شہریوں بالخصوص خواتین اقلیتوں رنگین فاموں اور مقامی لوگوں اور مہاجرین کے ساتھ بدترین تشدد سے کام لیتی ہیں اور بچوں کی قاتل غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی کبھی بھی مذمت نہیں کرتی، انہیں حق نہیں ہے کہ ایرانی قوم کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہائیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع نے امریکی حکومت کی جانب سے ایران کے تیل بردار جہاز کی چوری اور اس سے تیل نکالنے پر کہا ہے کہ امریکہ کا یہ کام چوری ہے جو دنیا میں کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کی وزارت انصاف نے 8 ستمبر کو 19 مہینوں کے بعد اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس نے ایران کے سوئز راجر نام کے تیل بردار بحری جہاز کو ضبط کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے حالیہ دنوں میں اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ جب ایران کے ضبط شدہ تیل کو کوئی بھی امریکی کمپنی لینے پر تیار نہیں ہوئی تو واشنگٹن نے کانگریس کے دباؤ میں تیل بردار جہاز سے تیل اتار لیا اور یہ بہانہ پیش کیا کہ یہ تیل چین کو اسمگل کیا جا رہا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل محمد رضا آشتیانی نے ایک انٹرویو میں امید ظاہر کی ہے کہ امریکی اپنی اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں گے اور اپنے لیے اس سے زیادہ مسائل پیدا نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران خلیج فارس میں امریکی بحری جہازوں کی آمد و رفت روکنے کے لیے اسٹریٹیجک اور بے حد اہم پوزیشن کا مالک ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ انرجی کی ترسیل خلیج فارس سے ہوتی ہے اور اس پر ایران کا کنٹرول ہے، اس بنا پر امریکہ کے تیل بردار جہازوں کو ایران بڑی آسانی سے روک سکتا ہے۔ پابندیاں ختم کرانے کے مذاکرات میں روسی وفد کے سربراہ نے ایران کے خلاف میزائل پابندیوں کو باقی رکھنے سے متعلق یورپی ٹرائیکا کے فیصلے کو غیر تعمیری اور کشیدگی پیدا کرنے والا قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں روس کے مستقل مندوب میخائل اولیانوف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یورپی ٹرائیکا چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں باقی رکھنے کے اپنے فیصلے کا اس جملے کے ذریعے توجہ پیش کرے کہ ایران بقول اس کے مسلسل اپنے جوہری پروگرام کو فروغ دے رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئی۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الامم شریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجی ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما ہے شریعت کے، اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے اللہ 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 جبریل اتا لیلت اسرا وغاب داب لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 لا الہ
سمعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور پروگرام اسلام پلس کے بعد سماعت فرمائیے گا دعا امام زمانہ جل تعالی فرجہ الشریف، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔ سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمین نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔
اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی ایک مشہور اور معروف آیت ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی صاحبان علم اور صاحبان جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہیں، یعنی ایک طرف عالم اور دوسری طرف جاہل، دونوں کو ہم برابر قرار نہیں دے سکتے۔ انسان کی جو اہمیت ہے، انسان کی جو قیمت ہے اور انسان کی جو قدر و منزلت ہے وہ علم کی بنا پر ہے، اور علم کا بھی جیسا علم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو جو علم دین کا حصول ہے، چونکہ یہ خداوند عالم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، سب سے عظیم علم جو ہے وہ یہ علم ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر انسان جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسلام پلس، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ علوم اہل بیت اور علوم اسلام حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک دیے جاتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ ہمیں سوال بھیجئے تاکہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ ناظرین آج بھی ہم پروگرام کے ابتدائی حصے میں قرآن کریم کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو اس سلسلے کا ہم تک پہنچا ہے وہ سید ہاشم صاحب نے بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ہاشم صاحب کا سوال دیکھیں گے کہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے کون سا سوال پوچھا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں سید ہاشم ہوں اٹلی سے، اور میرا سوال ہے کہ آخرت میں اندھے پن کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ۔
یہ آما کا جو لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دل کے اندھے ہوں گے، آنکھوں اور ظاہری دید اور نگاہ اس سے مراد نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو جس شخص پر حج واجب ہو وہ انجام نہ دے، یا قرآن پڑھے اور پھر اس پر عمل پیرا نہ ہو، فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اندھا معشور ہوگا۔ من کان اعمى فی هذه الدنیا فهو فی الآخرة اعمى۔ روایت میں ہے شر العمی القلب، بدترین جو اندھا پن ہے، نابینائی ہے، وہ دل کی کوری ہے، دل کا اندھیرا ہے۔ یا دوسری روایت میں ہے اشد من عمی عن فضلنا، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین نابینائی اور اندھا پن کون سا ہے؟ کہ جو ہم اہل بیت کے فضائل سے نابینا ہو اور ان سے ناآشنا ہو۔ تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے من کان اعمى فی هذه الدنیا فهو اعمى فی الآخرة، اعمى آخرت سے مراد وہ عمیہ بصیرت ہے، یعنی اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں جس طرح اس دنیا میں انسان مراکز عبادت کو، مساجد کو نظر کرے اور پھر اس میں نہ جائے، عبادت میں مشغول نہ رہے، تو وہ اس نے بے توجہ ہی کی ہے، غفلت کی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی انسان نابینا ہوگا حقائق سے، اور وہ بہشت اور جہنم کے عذاب اس کے لیے دل کا اندھا ہوگا، نہ آنکھوں کا اندھا۔
اور عقائد کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہمیں پہنچا ہے وہ محمد حجت صاحب کا ہے، فیس بک کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے۔ سوال بہت ہی اہم ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہماری فردی زندگی پر توحید کے عملی کیا آثار ہو سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
انتہائی اچھا سوال فرمایا آپ نے کہ توحید کے ہماری انفرادی زندگی پر کیا عملی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ایک موحد پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی عملی زندگی میں جو آثار نمایاں ہوتے ہیں اور جو اثرات مترتب ہوتے ہیں ان میں ایک اہم اثر یہ ہے کہ انسان کی تربیت الہی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو ایک میں پائی جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں وہ اس تربیت کے نتیجے میں وہ اپنی میں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں انفرادی زندگی میں بالخصوص توحید کو مرحلہ عمل میں پہنچا لیتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ ہر چیز کو اس ذات کی ملکیت سمجھتا ہے۔ اور دوسری چیز جو امام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تدبیر میں اپنے ارادوں میں خود یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے اس طرح سوچا میں نے اس طرح تدبیر کیا تب ایسے ہوا بلکہ ہر چیز میں وہ پروردگار کے جلوے کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو امام نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو توحید کو اپنی انفرادی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے وہ گویا یوں سوچتا ہے کہ جتنے بھی میرے اعمال ہیں جتنے بھی میرے افعال ہیں وہ سب کے سب اس لیے انجام پا رہے ہیں چونکہ مرضی پروردگار ہے کہ یہ اعمال انجام پائیں، یعنی اس کی ساری توجہ ذات الہی کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ اگر ہم عملی میدان میں آ کر توحید کو اپنی انفرادی زندگی پر لاگو کریں تو اس کے اثرات میں سے اہم اثر یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری توجہ اس ذات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔
ناظرین، بہت اہم سوال تھا کہ توحید کے کیا اثرات ہماری زندگی کے اوپر، خاص طور پر جو ہماری انفرادی اور فردی زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب دوسرا سوال اس سلسلے کا، یعنی عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہے۔ یہ سوال ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے فینسی اسحاق نے کشمیر سے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں ایک طالبہ ہونے کی حیثیت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟
جی ماشاءاللہ سے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، خداوند متعال آپ کے علم میں اور رزق میں اور ایمان میں برکت ادا کرے۔ تو دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور کا زمینہ فراہم ہو سکے، وہ اپنے واجبات اور محرمات کو سمجھنا اور واجبات کو انجام دینا اور محرمات کو پورے طریقے سے ترک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پڑھائی کو کما حقہ پڑھنا اور حق ادا کرنا ہے۔ تیسری ذمہ داری میرے خیال میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے والدین کی حقوق کی رعایت کرے، اپنے والدین کا کہا ہوا مانے، اور اسی طرح اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں اس سے آگاہ ہو جائے۔ ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صبح کرے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، اگر کوئی انسان ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے آگاہ نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں، جو واقعات گزر رہے ہیں، جو ظلم مظلوموں کے اوپر ڈائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آگاہ ہو اور اپنے بساط کے مطابق جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، اس ظلم کے خلاف کام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ امام زمان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائے، کتابوں کا مطالعہ کرے، معرفت کو بڑھائے، کم از کم دن میں ایک دفعہ دعائے عہد کی تلاوت کرے جو معروف کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح کم از کم ہفتے میں ایک دن دعائے ندبہ کی تلاوت کریں، تو اس کے ذریعے سے امام کے ساتھ رابطہ بڑھے گا اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی وہ سمجھے گا اور اسے بہترین انداز میں انجام دے سکے گا۔
ناظرین، بہت اہم سوال تھا۔ واقعاً ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں یا ظہور کی زمینہ سازی کے لیے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی اپنی ذمہ داری، ایک ٹیچر ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے افراد، اسی طریقے سے پورا معاشرہ ذمہ دار ہے۔ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے، ہم یہیں پر اپنے اس حصے کو روکتے ہیں اور ایک انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہمارے گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے سوالات تھے وہ قرآن کے حوالے سے تھے اور عقائد کے حوالے سے تھے، اور اس کے بعد جو حصہ ہے وہ احکام کا حصہ ہے، جو مخصوص ہے حصہ آپ کے ان سوالات کا جو احکام سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہم کچھ سوالات لیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے امداد حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں، اور اس سوال کو انہوں نے یعنی واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب اللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم امداد صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں امداد حسین بول رہا ہوں۔ میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے، کیا بغیر سجدگاہ کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
جی، یہ دو نماز میں سجدگاہ جو رکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے سجدگاہ کا رکھنا، ایسی جگہ پہ سر رکھنا سجدے کی حالت میں جس پہ سجدہ صحیح ہے، مثلا مٹی، زمین، یا وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، اگتی ہیں۔ دو شرط ہے، وہ چیز کھائی نہ جاتی ہو اور وہ چیز پہنی نہ جاتی ہو، تو اس پہ سجدہ صحیح ہے۔ بہت ساری پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ، لکڑیوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ۔ جو چیز پہننے والے ہیں، جیسے کپڑا ہے، فرش ہے، چادر ہے، اس طرح کی چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے وہاں شیعہ مذہب میں یہ سجدگاہ رکھتے ہیں، وہ ایک خاک کربلا ہے۔ اگر خاک کربلا ہو تو اس کی بڑی تاکید ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا چاہیے، اس سے نماز کی قبولیت کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے۔ لیکن اگر سجدگاہ نہیں ہے، خاک کربلا نہیں ہے، کہ دوسری کوئی مٹی ہے، تو دوسری کوئی مٹی اور پتیاں اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مین تاکید جو ہمارے وہاں وہ ہے خاک کربلا۔ اگر خاک کربلا نہیں ہے تو آپ وہ چیزیں، وہ جگہیں جہاں پر سجدہ صحیح ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے زمین ہے یا پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اور لکڑیاں وغیرہ۔
جی ناظرین، یہ احکام کا پہلا سوال تھا، اور دوسرا سوال احکام کا بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے اسکائپ کے ذریعے۔ ان کا سوال ہم انہی کے ساتھ تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
السلام علیکم، میں مہدی عباس بول رہا ہوں۔ میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ خمس ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
جی دیکھیے، خمس انسان پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب فائدہ حاصل ہو انسان کو، جب بھی فائدہ ہو، ایک تو بالغ اور عاقل ہو، بالغ اور عاقل ہونے کے بعد جب بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس وقت، وہی اس کی تاریخ ہے، وہی اس کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پہ تجارت اس نے شروع کی یا کہیں ملازمت شروع کی، اس نے جب پہلی تنخواہ ملے گی یا جو تجارت میں جو پہلا فائدہ حاصل ہوگا وہی اس کی تنخواہ ہے، وہی اس کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ سے ایک سال گزرنے کے بعد جو بچت ہے اس پر خمس واجب ہے۔ اب جتنا بھی بچ جائے انسان کے اوپر، اس کو خمس دینا یعنی اس پر واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس کو حساب کیسے کریں۔ اگر پہلی مرتبہ انسان خمس نکال رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا بچا ہے اس پہ جو ہے وہ جتنا بچا ہے خمس نکالے گا، پانچواں حصہ، چار حصہ اس کا ہے، پانچواں حصہ جو ہے وہ خمس کا ہے۔ لیکن اگر انسان نے کئی سال تک خمس نہیں نکالا ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو خریدی ہیں اس نے ایسے پیسے سے جس پر خمس واجب تھا، ان چیزوں کو بھی حساب کیا جائے گا اور اس پر بھی خمس واجب ہے۔ لیکن اگر پہلی مرتبہ نکال رہا ہے اور اس کے پہلے یعنی پہلی مرتبہ اس پر واجب ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو چیزیں خریدی ہیں اس نے، جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس پہ خمس واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس نے گاڑی خریدی ہے، گاڑی اگر ضروریات زندگی میں سے ہے اور وہ اس کے روزمرہ جو ہے استعمال کی چیزیں ہیں، تو اس میں خمس واجب نہیں ہے۔ یا اسی طرح جو عورتوں کے زیورات خریدتے ہیں، اگر واقعاً اس کے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی زیور یا وہی گاڑی اس نے ایسے پیسے سے خریدی ہے بعد میں، جس پر خمس واجب تھا تو اس پر خمس یعنی خمس واجب ہو جائے گا, چونکہ اس نے ایسے پیسے سے خریدا ہے کہ جس پر خمس واجب ہے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہلی مرتبہ نہیں نکال رہا, پہلی مرتبہ یعنی جب اس پر واجب ہوا تو اس وقت نہیں نکال رہا ہے, بعد میں کئی سال کے بعد خمس نکالنا چاہتا ہے, تو وہاں کے جو علماء ہیں ان کی طرف مراجعہ کر کے ان سے حساب و کتاب کر کے خمس ادا کیا جائے.
جی ناظرین, یہ سوال آپ نے دیکھا خمس کے حوالے سے, نہایت ہی اہم تھا یہ بھی. اور اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں جس کو بھیجا ہے محمد اسلم صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان نقل کر کے ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور بعد میں اس ڈگری کی بنا پر اس کو نوکری مل جاتی ہے تو کیا یہ جائز ہے, اور کیا اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے, اگر کوئی انسان امتحانات میں نقل کر رہا ہے, اس کی بنا پر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے, پھر اس کو نوکری ملتی ہے, تو پھر اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے, یعنی اس کے لیے یہ نوکری کرنا جائز ہے اور سیلری کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی دیکھیے, دو چیز ہے, ایک تو یہ ہے کہ امتحان میں انسان نقل کر رہا ہے یعنی چوری, اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے شرعی اعتبار سے. شرعی اعتبار سے امتحان میں نقل کرنا یا نقل کرانا دونوں جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, ایسے کام سے گریز و اجتناب کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی نے نقل کر کے امتحان دیا اور امتحان میں پاس ہوا, اس نے ڈگری حاصل کی, اور اسی ڈگری کی وجہ سے اس کو کہیں نوکری ملی, آیا وہ جو نوکری اس کو ملی ہے اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھیے, جو نوکری اس کو ملی ہے اور جو سیلری اس کو دی جا رہی ہے وہ کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اس نے جو اس کو یہ کام لینا ہے اور یہ کام کر رہا ہے, اور مالک کو بھی جو مطلوب ہے جو اس کو چاہیے وہ یہ کام مکمل طریقے سے کر رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کام کرنے میں, اور وہ بھی راضی ہے کہ واقعی اس کا کام ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں یہ جو سیلری اس کو مل رہی ہے, جو پیسہ مل رہا ہے, یہ کام کے مقابل میں ہے, کام کے بدلے میں ہے, لہٰذا یہ سیلری اس کے لیے حلال ہے, حرام نہیں ہے, اگرچہ اس نے امتحان میں نقل کیا ہے اور نقل کر کے وہ ڈگری حاصل کیا ہے اس نے, لیکن ڈگری کے مقابل میں, ڈگری کے بدلے میں وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے اس کو, کام کرنے کے بدلے میں پیسہ مل رہا ہے, اور کام وہ کر رہا ہے اور اس کو بھی وہی چاہیے, لہٰذا سیلری کے سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہے شرعی اعتبار سے, وہ حلال ہے, وہ انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, مشکل نہیں کوئی.
ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا, اور ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا سروکار ہے, ڈائریکٹ ہمارے جوانوں کا جس سے تعلق ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس نقل سے بچنا چاہیے, چونکہ وہ چوری ہے, ایک گناہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے مراحل جیسے ہمارے مہمان نے یہاں پر گفتگو کی. اس کے بعد ہمیں ایک سوال بھیجا ہے جناب وسیع حیدر صاحب نے اسکائپ کے ذریعے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اسکائپ کا سوال انہی کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے, وسیع حیدر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. سجدگاہ کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا اس کو الٹا رکھنا چاہیے؟
دیکھیے, میں سلسلے میں عرض کروں, اگر کسی سجدگاہ پر خداوند متعال کا نام لکھا ہوا ہے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت مرقوم ہے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے, یا ائمہ معصومین کا نام لکھا ہوا ہے, تو ایسے سجدگاہ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے بدون قصد اہانت اگر سجدگاہ کو الٹ کر بھی اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو سجدگاہ پہ نام لکھا ہوا ہے وہ سانچے کے ذریعے سے ابھارا گیا ہو یا اسی خاک اور مٹی سے لکھا گیا ہو جس سے سجدگاہ بنی ہوئی ہے. لہٰذا اگر سجدگاہ کے اوپر روشنائی یا پینٹ کے ذریعے نام لکھا جائے, چاہے اللہ کا نام ہو یا رسول کا نام ہو یا ائمہ معصومین کا نام ہو, تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس روشنائی سے, جس پینٹ سے نام لکھا گیا ہے اس سجدگاہ پر, وہ روشنائی اور وہ سیاہی کس چیز کی بنی ہوئی ہے. اگر وہ سیاہی اور روشنائی ایسی چیز سے بنائی گئی ہے جس پر فقہی لحاظ سے سجدہ کرنا جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں روشنائی کس چیز سے بنائی گئی ہے, تو اس صورت میں ایسے سجدگاہ پہ سجدہ کرنا اشکال رکھتا ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا آپ نے دیکھا، اور الحمدللہ احکام کے حصے کے جو سوالات تھے ہمارے بہت ہی مفید تھے، اور یہ سوالات یہیں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں. آپ اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے اخلاق کے سوالات اور تربیت کے حوالے سے جو سوالات ہو سکتے ہیں. اور جو آج اس سلسلے کا سب سے پہلا سوال ہے اخلاق کے ذریعے سے، وہ ہمیں بھیجا ہے سید یاسر رضا صاحب نے اٹلی سے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا بغیر کسی استاد یا رہنما کے اخلاقی تربیت اور تہذیب نفس ممکن ہے؟ بہت اہم سوال ہے، یعنی تہذیب نفس کے جو مراحل ہیں اور جو یعنی اخلاقی تربیت کے مراحل ہیں، کیا ان کو بغیر کسی استاد کے طے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
تربیت نفس کے لیے ضروری ہے استاد کا ہونا، رہنما کا ہونا. بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کیسے اپنی تربیت کر سکتا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کسی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اگر کبھی انسان ایک علمی رسالہ لکھتا ہے تو اس میں بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، انسان کمالات کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے، تو بغیر استاد کے کیسے ممکن ہوگا؟ یا بقول بعض اساتذہ کے کہ انسان اپنے گھوڑوں کے پیر میں جب نالبندی کروانا چاہتا ہے تو اس نالبندی کے لیے اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہ فن کا جو ماہر ہے وہ نالبندی کرے. تو جب ایک چھوٹے سے کام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہر کی طرف رجوع کیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی تربیت کرنا چاہے اور بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے وہ اپنی تربیت کر سکتا ہو؟
رباب زہرا نے سوال انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ پردہ شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ اور پھر یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا جواب دیکھتے ہیں.
بہت صحیح آپ کا سوال کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے اور حجاب کی حیثیت کیا ہے. تو عرض کرتی چلوں کہ حجاب کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو شرعی حیثیت، اگر اس کی آپ جاننا چاہیں تو جیسے نماز کی جو حیثیت ہے، روزے کی حیثیت ہے، وہی حجاب کی حیثیت ہے. جیسے اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، ایسے ہی پردہ واجب ہے. اس کے واجب ہونے میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ کم واجب ہے، وہ زیادہ واجب ہے، یا روزہ زیادہ واجب ہے، حجاب کم واجب ہے. بالکل وہی شرعی اس کی حیثیت اتنی ہے جتنی نماز کی، روزے کی، یا جتنے دوسرے واجبی امور کی. اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے، تو اسلام نے اس میں بھی کوئی فرق قائل نہیں ہوا اسلام کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کے لیے اتنی مقدار واجب ہے اور جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس کے لیے اتنی. جیسے کہ نماز ایک اسٹوڈنٹ دو رکعت اگر اس کو پڑھنی ہے، جتنا سب پڑھتے ہیں اتنی اس کو پڑھنی ہے، روزہ پورے دن رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے. حجاب اب جتنا باقی والے کر رہے ہیں، جتنا باقی خواتین کے لیے واجب ہے، اتنا ایک اسٹوڈنٹ کو بھی کرنا ہی ہے. البتہ یہ کہ اس کی مقدار کتنی ہے حجاب کی، اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں یا یہ جاننا چاہتے تو یہ کہ ہم چہرے کی یعنی عورت کے اوپر واجب ہے کہ اپنے پورے بدن کو چھپائے، صرف چہرے کا جتنا حصہ ہم وضو میں دھوتے ہیں اور ہاتھوں کو کلائیوں تک. یہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہمارا چہرہ جو ہے وہ میک اپ سے خالی ہو، زیب و زینت سے خالی ہو، ہاتھوں پر مہندی وغیرہ نہ لگی ہو، یا ایسی کوئی بھی چیز جس سے نامحرم متوجہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے ہم چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم اگر یعنی حجاب کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں اصلا تصور یہی نہیں کہ حجاب صرف چادر ہی سے ہو سکتا ہے، اگرچہ حجاب کی بہترین نوعیت جو ہے وہ چادر سے ہے، یعنی بہترین حجاب چادر کے ذریعے سے. لیکن اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم چادر نہیں پہن سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم چادر پہنیں گے تو نامحرم اور بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے، تو ہم ایک ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا پورا بدن چھپا رہے اور ہمارے اعضاء و جوارح ظاہر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ حجاب اور حیا، حجب و حیا، کبھی کبھی حجاب میں رہ کر بھی انسان بے پردہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پوری چادر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے نے حجاب نہیں کر رکھا ہے، پردے میں نہیں ہے. وہ خاتون کے لیے ایک حجاب کے ساتھ ساتھ ایک حیا کا ہونا بہت لازمی ہے کہ اس کی رفتار اور گفتار سے لگے کہ واقعاً یہ خاتون ایک محجبہ خاتون ہے.
اس کی گفتگو سے لگنا چاہیے کہ وہ محجبہ ہے. اور ظاہر ہے حیا ایک بہت اہم چیز ہے, اور بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر ہماری مہمان نے مختصر سے وقت میں, لیکن ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. یہیں پر ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։